بارد دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. پروردگار عالم کا انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی اس انتہائی مبارک شب کے موقع پر آپ یہاں پر عبادات کے لیے تشریف فرما ہے. اور بہت کچھ ہو سکتا تھا جس کے نتیجے میں ہم اور آپ اس سے محروم رہ جاتے، لیکن خدا نمتار نے توفیقات کے دروازے کو کھلا رکھا اور ہمیں اور آپ کو بھی یہاں پر آنے کی موقع فراہم فرما دیا. خدا نمتار کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے کہ اس نے ہمیں اہل بیت سے متصل کیا، ان کی معنویت کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب چونکہ اعمال کی تیاری میں مشغول ہیں اور کچھ دیر کے بعد اعمال کا آغاز ہوگا، اس کے بعد چند گھنٹوں کے لیے ممکن ہے آپ اعمال میں مشغول رہیں گے، میں چند جملات اعمال کے مناسبت سے عرض کرتا چلوں اور اس کے بعد اپنی تقریر میں سے بھی اور وہ سب ملا کر بھی کوشش کریں گے انتہائی کم وقت میں ختم ہو تاکہ آپ اپنے کام پر توجہ دے سکیں. اعمال کے سلسلے میں ایک ہی نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ کسی بھی عبادت کی کثرت کو کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہدف قرار نہیں دیا، یعنی یہ کہ کتنے گھنٹے آپ نے عبادت کی، یہ کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے. آپ نے کتنی ڈھیر ساری دعائیں پڑھی، یہ بھی ہدف نہیں ہے. اصل ہدف اور مقصد کیا ہے؟ آپ یہاں پہ تشریف فرما ہوں گے، اصلی ہدف اور مقصد یہ ہوگا کہ کب آپ کا دل خدا متعال کی یاد میں ڈوب کر اس خدا کو طلب کرنے لگے، بس یہ اصلی ہدف. اچھا، این ممکن ہے کہ چار گھنٹے عبادت ہو اور یہ مقصد پانچ منٹ کے لیے حاصل ہو، وہ پانچ منٹ سرمایہ ہے، اصلی سرمایہ وہ ہے. بس آپ یہ تمام تیاریاں گزار لیجئے گا، اس میں مختلف دعائیں ہو رہی ہوں گی، مختلف مناجات ہو رہے ہوں گے، ان تمام میں کوشش آپ یہ کیجئے گا، اور اگر مجھے توفیق ملتی یہاں پہ شامل ہونے کی تو میں یہاں پر شامل ہو کر اسی کوشش کو کرتا کہ ہمارے اور آپ کا دل کب جڑے گا، کب ہم اچھا دل جڑتا کس معنی میں ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. یقیناً آپ اس کو تجربہ کر چکے ہیں تو بتانا اس کو فضول ہے، لیکن اگر اس کو لفظوں میں بیان کرنا چاہیں، کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ سے اور اپنے ماحول سے بے خبر ہو جاتا ہے، پھر وہ یاد نہیں رکھ پاتا کہ میں کون ہوں، یاد بھی نہیں رہتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، صرف کسی ایک چیز کے اندر غرق ہو جاتا ہے. وہ ایک چیز ممکن ہے وجود اقدس سے امام وقت ہو، وہ ایک چیز ممکن ہے خدا نمتال کی یاد ہو، ممکن ہے خدا نمتال سے کچھ طلب کرنا ہو. جب تک میں اور آپ اپنے آپ اور ماحول سے باخبر ہیں، اس کا مطلب ہے ابھی غرق نہیں ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ابھی دل پر وہ کیفیت نہیں آئی ہے، اسے ڈھونڈیے گا. اس کیفیت کو ایک روایت نے تین پیرامیٹرز میں بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تمہارے دل میں خشوع ہونا چاہیے، تمہارے بدن پہ خضوع ہونا چاہیے، اور تمہاری آنکھوں میں دموع یعنی آنسو ہونے چاہیے. یہ تین حالتیں اکٹھی آ جائیں تو سمجھ لو کہ تم خدا تعالی کے سامنے آ گئے. دل میں خشوع ہے، بدن پہ خضوع، اور آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا کی طرف مائل ہو. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کی معراج وہ ہوگی کہ میں اور آپ اطراف سے بے خبر ہو جائیں گے، اپنے آپ سے بے خبر ہو جائیں گے چند منٹس کے لیے، اور اہم ممکن ہے کہ یہ حالت صرف چند سیکنڈ کے لیے آ رہی ہو، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ قیمتی ہے، باقی سب اس کا مقدمہ ہے. مثلا اہم ممکن ہے آپ ایک گھنٹے جوشن کبیر پڑھیں، یہ حالت آپ پر نہ آئے. اہم ممکن ہے آپ آدھے گھنٹے دعائے کمیل پڑھیں، ممکن ہے یہ حالت آپ کے اوپر نہ آئے، اچانک دعائے کمیل کے آخر میں کہیں آپ کہہ رہے تھے یا سری الرضا، اچانک وہ حالت چند سیکنڈ کے لیے آ گئی. یہ قیمتی ہے. ہمیشہ خوش قسمت وہ ہے جس کی یہ حالت بڑھتی چلی جائے، وہ خوش قسمت ہے. اور جو اس حالت سے محروم ہے، اصل محروم وہی ہے، وہ محروم ہے. اب اس کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ حالت بڑھتی چلی جائے؟ این ممکن ہے کہ بعض گناہ رکاوٹ بن رہے ہوں کہ یہ حالت نہ آتی ہو یا یہ حالت رہتی نہیں ہے. این ممکن ہے کہ ہمارا طریقہ کار غلط ہو، شاید کسی کے اوپر یہ حالت سجدے میں زیادہ اچھی طرح طاری ہوتی ہو، ممکن ہے کسی کے اوپر عربی پڑھ کے طاری ہوتی ہو، ممکن ہے کوئی عربی میں اتنا لطف نہ لے سکے، ممکن ہے اردو میں زیادہ لطف لے رہا ہو. یہ ہر ایک کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اس حالت پہ کیسے پہنچے گا، لیکن ہدف آپ کا یہی ہے. باقی سب چیزیں مقدمات ہیں، باقی سب مقدمات ہیں جو آپ طے کریں گے. مثلا آج کی شب میں ہے ہمارے پاس کہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ کہے. ممکن ہے یہ ایک مقدمہ ہو کہ یہ 100 دفعہ کہے، اس کا دل کہیں نرم پڑے، درود نبی اکرم ان کی آل پر یہ اس لیے ہو کہ تمہارا دل نزدیک ہو جائے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. بس بہرحال جو کچھ ہے اب ہنر استعمال کرنے کا ٹائم ہے، جو کچھ ہے اب وقت ہے کہ یہ جو رات آپ کے سامنے ہے اس کو استعمال کریں. اس میں اس خضوع اور خشوع کی حالت کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو کے ساتھ اپنے آپ سے بے خبر ہونے کی کوشش کریں خداوند متعال کی طرف، وجود اقدس امام وقت کی طرف، تاکہ انشاءاللہ یہ قیامت کے دن ہمارے لیے اصلی سرمایہ بنے گی. یہ ہمارا اصلی سرمایہ ہوں گے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. چند منٹس آپ کی اور لینا چاہوں گا، اور مختلف موضوعات ہیں. ظاہر ہے آج کی شب میں مناسبتیں بہت زیادہ ہیں، اس کی دعا کی مناسبت ہے، ظاہر ہے کہ ولادت با سعادت ہے امام وقت کی، اس کی بہت عظیم الشان مناسبت ہے. پھر جب ہم امام کی ولادت با سعادت کا تذکرہ کرتے ہیں تو امام کی غیبت بھی ذہن میں آتی ہے، غیبت کے ساتھ پھر ظہور بھی ذہن میں آتا ہے. بہت ساری مناسبتیں ہیں جس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت میری نظر میں چونکہ وقت بہت کم ہے تو میں ان پہلوؤں کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا. میرے ذہن میں ایک ٹاپک ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں چند منٹس میں، وہ یہ ہے کہ تمام تر چیزیں جاننے کے باوجود کوئی محروم کیوں رہ جاتا ہے. مثلا ہمارے پاس قطعی روایات موجود ہیں کہ سب امام کی نصرت نہیں کریں گے. ہر وہ آدمی جو آج کہہ رہا ہے العجل العجل، یہ ہر آدمی نصرت نہیں کرے گا، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے. تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، جب سید الشہداء نے واقعہ کربلا کا آغاز فرمایا تو ہر وہ شخص جو سید الشہداء کو جانتا تھا کہ نواز رسول ہیں، کیا اس نے نصرت کی تھی؟ نہیں کی تھی، بلکہ اس زمانے میں تو بہت کم لوگوں نے نصرت کی تھی. تو جب کم نے کی تھی وہ تو خیر ہے ہی، اب جو زیادہ کریں گے تب بھی بہت سارے نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ امام ہے. ہاں ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جو نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ امام ہے، جو جانتے ہوں گے وہ کر لیں گے، ضروری نہیں ہے. پہلے تاریخ میں ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ جانتے تھے کہ یہ امام ہے پھر بھی نہیں کی تھی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس مشکل میں لوگ کیوں پھنس جاتے ہیں کہ بعض اوقات سب کچھ جانتے بوجھتے بھی نہیں کر پاتے؟ اس کی چند رکاوٹیں ہونی چاہیے، اس کا جائزہ لے جانا چاہیے. یعنی جہاں ہم ان امور کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہمارے لیے مددگار کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم امام تک پہنچ جائیں، ہماری معنویت ہے، ہماری پاکیزگی ہے، ہماری عبادتیں ہیں، ہمیں ان رکاوٹوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے جن کے نتیجے میں لوگ نہیں پہنچ پاتے. تین کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر. گرچہ ممکن ہے کوئی یہ کہے شب ولادت کی مناسبت سے بہتر نہیں ہے، لیکن سمجھ میں یہ آتا ہے کہ بہرحال یہ موضوع بھی ایک موضوع ہے اور یہ لوگ اس میں مبتلا بھی ہیں. سمیر جیسے ضعیف و نفس لوگ مبتلا ہیں اس کے اندر، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری رکاوٹیں کیا ہیں. نمبر ایک، دعائے مکارم الاخلاق، چوتھے امام کی انتہائی نفیس دعا، صحیفہ سجادیہ میں بھی ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے. ایک موقع پر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اس جملے نے مجھے بہت ساری چیزیں سمجھنے میں بہت زیادہ مدد دی. جو میں کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی کہتا ہوں جو دوست کہتے ہیں یہ غلط باتیں ہیں، اس جملے سے بس سمجھنے میں مدد ملی. فرمایا خدایا مجھے ایسی چیزوں میں مشغول نہ فرما جن کا کل قیامت کے دن تو نے سوال نہیں کرنا. ہم لوگوں کی زندگی میں بہت ساری ایسی مشغولیتیں ہیں جن کا قیامت کے دن سوال نہیں ہونا ہے، اصلا ان کا جنت جہنم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ سب کیا ہے پھر؟ کہ یہ فضول کی کاروائی ہے، زندگی کا ابس ضائع ہونا، زندگی کا بے مقصد تلف ہو جانا، یہ وہ ہے. ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اچھا مشکل یہ ہے کہ اگر صحیح ہو رہا ہوتا اور یہ بھی ہوتا اور یہ سائڈ میں تھوڑا سا ہوتا تو شاید قابل قبول تھا. اب وہ اصلی کام نہیں ہو رہے اور اس بے مقصد کام کے ہونے نے ساری جگہ بھر دی ہے، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ عذاب ہے پھر، یہ ایک مصیبت ہے. لوگ کیوں امام کا ساتھ نہیں دیں گے؟ زندگی میں ابس کام کرنے کے عادی ہوں گے، بے مقصد کام کرنے کے عادی ہوں گے. مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں، جیسے اسپورٹس، ایک انسان 25-30 منٹ کھیل کود لے اس کی باڈی فٹ ہو جائے، بات سمجھ میں آتی ہے، یہ اسپورٹس ریشنل ہے، عقل میں آتی ہے بات. لیکن زندگی کے ایک دن کے کئی گھنٹے اس پر گزرے ہیں، قیامت کے دن اس کا سوال ہونا ہے. اصل قیامت کے دن منفی سوال ہوگا، یہ کیوں کیا؟ ارے تمہیں اس لیے خلق کیا تھا، سورج چاند ستارے زمین سب کچھ تمہارے لیے اور تم اسپورٹس کے لیے کیوں؟ اچھا اگر کسی کو زندگی میں ابس گزارنے کی عادت ہو، امام کا ساتھ دے گا؟ یہ مشکل ہے، یہ رکاوٹ ہے. بس آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر مسلسل اپنے آپ سے ایک سوال کرتے رہیں، یہ جو دو گھنٹے گزارے یہ ہدف الہی کے تحت ہے؟ اور یہیں پر میں کیریئر کاؤنسلنگ میں پہنچتا ہوں، اس جگہ کے اوپر کہ آپ زندگی کا جو اصلی ترین 8-10 گھنٹے گزار رہے ہیں، خدا سے پوچھے گا خدایا یہ 10 گھنٹے اسی کام میں گزارنے دے جس کے اس کے لیے تو نے خلق کیا تھا مجھے؟ کم سے کم وہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد کا جو وقت ہے اس کے بارے میں تو سوال کر لیں. مثلا چھٹی کا دن آپ نے گھر پہ گزارا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، آپ اپنے بچوں سے گفتگو کر رہے تھے، آپ اپنی زوجہ والدین کے ساتھ تھے، بالکل صحیح ہے. لیکن میں بستر پہ لیٹا رہا، میری نیند پوری ہو گئی تھی، پھر بھی 2 گھنٹے میں اوپر لیٹا رہا، خدا اس سے سوال نہیں کرے گا مجھ سے؟ اور اگر میری عادت میں یہ پڑ گیا کہ میں زندگی فضول میں گزارتا ہوں تو امام کے لشکر میں آؤں گا پھر میں؟ یہ ایک رکاوٹ ہے. شدت کے ساتھ اپنے اوپر گرفت کریں، وقت ضائع نہ ہونے دیں اپنی زندگی کا. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے، آپ کی اسی ایک زندگی کے اوپر لاکھوں سال کی جنت جہنم برزخ سب کچھ طے ہو رہا ہے، اس کو اتنے آسانی سے نہ جانے دیں. یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے. اس کے اوپر جتنی میں تاکید کروں کم ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے لہذا مزید تاکید نہیں کروں گا. اگلے پوائنٹ پہ جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ارادے کو کمزور کرنا ہے، ارادے کی سستی دوسری رکاوٹ ہے. بعض اوقات سب کچھ کلیئر ہے، نہ کہ ہم جاہل ہیں، نہیں جاہل نہیں ہیں، عالم ہیں، اس معنی میں کہ جانتے ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں چاہتے، چاہتے بھی ہیں، ارادہ مضبوط نہیں ہے، ارادہ مضبوط نہیں ہے، چاہ رہے ہیں کہ ہو، نہیں ہو پا رہا. اچھا اگر ہماری ذات کی ایک عادت یہ بن گئی ہے کہ ہمارا ارادہ کمزور ہے، تو جب امام تشریف لائیں گے تو جب ارادے کا سخت ترین امتحان ہوگا اس وقت امام کا ساتھ دیں گے؟ اس آدمی کو سوچیں جو اس کے خیمے پر سید الشہداء کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا ساتھ دو، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ شمشیر لے لیں، آپ گھوڑا لے لیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس آدمی کو عمر کے اعتبار سے میرا نہیں خیال 45 سے کم ہونا چاہیے، میرا نہیں خیال 40-45 سے اوپر ہوگا. اس کو نہیں سوچنا چاہیے تھا اگر میں 15 سال قربان کر بھی دوں گا تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ اس کے ذہن میں کیلکولیشن آ جانی چاہیے تھی کہ بھائی اگر میں زندہ بھی رہا تو 60-62 سال 65 سال زندہ رہوں گا، 15-20 سال سے زیادہ آگے نہیں ہے. اگر میں قربان کر بھی دوں تو 15-20 سال دے کر سید الشہداء کے ہمراہ اگر شہید ہو گیا تو دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے دنیا اور آخرت کی جو میں نے ضائع کی، پھر کیوں نہیں شہید ہوا؟ ارادے میں سست ہے. اچھا یہ ارادے میں سستی آتی کیسے ہے؟ جو مجھے سمجھ میں آیا اس میں شیطان کا ایک میکینزم ہے، شیطان نے ایک سلسلہ رکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ. چند منٹس میں اگر اس کے اوپر توجہ فرمائیں، اصل شیطان کی کارروائی کبھی بھی ہمیں گمراہ کرنے کے معاملے میں حرام سے شروع نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ شروع کرے گا مکروہات سے، مکروہات سے شروع کرے گا. یعنی چند مراحل جو میں تیزی سے عرض کروں، نمبر ایک، ایک مکروہ کروائے گا، نمبر دو اس مکروہ کو بار بار کروائے گا، نمبر تین اس کے جیسے مکروہ بار بار کرواتا رہے گا، نمبر چار مکروہات کا عادی بنا دے گا، نمبر پانچ مکروہ کی کراہیت ختم ہو جائے گی، نمبر چھ پہلا حرام ہوگا، نمبر سات حرام تکرار ہونے لگے گا، نمبر آٹھ حرام کی حرمت ختم ہو جائے گی. اب یہ شیطان کا ایجنٹ ہے، اب یہ شیطان کا ایجنٹ ہے. کہاں سے شروع ہوگا؟ مکروہ سے. خدا کی مخالفت کا عادی بنانا ہے اگر کسی کو، مکروہ سے شروع کروا دے گا، مستحب ترک کروانے سے وہاں سے شروع کرے گا. اچھا اگر ایک دفعہ اندر کا نفس بہت بڑا ہو گیا، اندر کا جن شیطان بہت بڑا ہو گیا اور امام تشریف لائے، تو کیا میں پہلے جھٹکے میں ہرا لوں گا اس کو جبکہ ساری زندگی میں اس کا فرما بردار رہا ہوں؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. پھر یہ جن ایک رات میں آپ کے ہاتھ میں تسلیم نہیں ہوگا. اگر میں اور آپ اس کو موقع دیے جا رہے ہیں یہ اندر بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پھر آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے، پھر یہ شکست دے دے گا. یہ عمر ابن سعد کا شیطان ایک دن میں شیطان نہیں بنا ہوگا، یہ بار بار اس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا شیطان بنا ہے کہ عمر ابن سعد کو قاتل حسین بنا دیا اس نے. ہم اور آپ بھی ایسے ہی ہیں، ہم اور آپ کائنات کے استثنائی انسان تو نہیں ہیں کہ ہمیں ایکسیپشنلی کچھ اور خلق کیا گیا ہے، ہم بھی انسان ہیں. اگر آہستہ آہستہ شیطان کی اطاعت کریں گے یہ بڑا ہو تو چلا جائے گا، اتنی بڑی جگہ پہ پہنچ جائے گا، پھر ہمارے بس میں نہیں رہے گا. اور جتنا عمر گزرتی چلی جائے گی اندر کے شیطان کو شکست دینا سخت ہوتا چلا جائے گا. کیوں ہمارے پاس روایات کے اندر آیا ہے کہ 40 سال کے بعد عادت تبدیل کرنا بہت سخت ہے؟ اس وجہ سے اندر کا شیطان سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کو تبدیل کر دینا، اس کو شکست دے دینا آسان کام نہیں ہے. شروع کہاں سے کریں؟ اب کم از کم آپ شروع کریں حرام سے. اگر اس نے گراؤنڈ بنایا تھا مکروہات سے اور وہ لے کر آگے ہمیں حرام تک، ہم حرام سے اس کو شکست دینا شروع کریں اور اس کو لے جائیں گے مکروہات کے میدان میں، شکست دے دیں تاکہ حرام کے میدان میں ہمارے سامنے آنے کی جرات نہ کرے. اگر ہم اس کو اتنا پیچھے لے جا کر کھڑے کرنے میں کامیاب ہو گئے، تب امام کی نصرت کے موقع پر یہ بیچ میں نہیں اترے گا، تب یہ بیچ میں نہیں آ سکے گا، ہم فاتح ہوں گے. لیکن خدا نہ کرے اگر یہ ہمارا اندر کا شیطان بڑا ہوا، یہ امام کے ظہور کے موقع پر ہمارے اور امام کے درمیان حائل ہو جائے گا، ہم شکست کھا جائیں گے نعوذ باللہ تعالیٰ، چونکہ اس کی اطاعت کے عادی ہوں گے. یہ دوسری بڑی مشکل ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر کوئی عمر ابن سعد سے عاشور کے بعد پوچھتا، جب اس کی آنکھیں تھوڑی سی کھلنے کے قابل ہو گئی تھیں، کہ آیا تم واقعی سید الشہداء کو شہید کرنا چاہتے تھے؟ اصل ہمارا دنیا میں بھی ایسے ہی ہیں. مثلا فرض فرمائیے آپ سے اور مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، نفس کی پیروی کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے، صبح کو اٹھے آنکھ کھلی تھی اذان کے بعد، نہیں اٹھے نماز کے لیے، اب نماز قضا ہو گئی، اب کوئی ہم سے پوچھے تم نماز قضا کرنا چاہ رہے تھے، تو کیا آپ کہیں گے کہ میں کرنا چاہ رہا تھا؟ نہیں، آپ کہیں گے نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو کوئی پوچھے کہ جب تمہاری اذان کے بعد آنکھ کھل گئی تھی تو اٹھے کیوں نہیں تھے پھر؟ اس وقت آپ کہیں گے میں اٹھنا چاہ رہا تھا لیکن اس شیطان نے مجھے سلا دیا. تو شیطان کو اتنا بڑا کیوں کرنے دیا کہ تمہارے اوپر اتنا بڑا قبضہ کر لے؟ اس کو شکست کیوں نہیں دی؟ یہی مشکل اس وقت تکرار ہوگی جب امام تشریف لا رہے ہوں گے. یہ دو مشکلات ہو گئیں. ایک مشکل اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور یہ سب اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس موقع ہوگا، آپ خدا تعالیٰ کی حضور دعا کر رہے ہوں گے، اپنی دعاؤں کے اندر خدا تعالیٰ سے یہ دعا بھی شامل کر لیجیے گا کہ خدا یہ جو اندر کا شیطان ہے، یہ جو رکاوٹ بنا ہوا ہے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے شکست دے دے اور انشاءاللہ پھر راستہ کھل جائے. تیسری رکاوٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہم اور آپ ہدایت کیسے حاصل کرتے ہیں؟ ہم نے نبی اکرم کو نہیں دیکھا، ہم نے امام وقت کو نہیں دیکھا، اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اکثر ہم میں سے ان ہستیوں سے نہیں ملے ہیں جن کے علم سے فیض حاصل کر کے ہم احکام پہ عمل کرتے ہیں، نہیں ملے. پھر کیسے ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی صحیح چل رہا ہوتا ہے، ایک آدمی غلط چل رہا ہوتا ہے، جبکہ دونوں اس اعتبار سے ایک جیسے تھے؟ ایک اور فیکٹر یہاں پر ہے، ایک اور عامل ہے، یہ دیکھنا ہوگا اس کے دوست احباب کون ہیں، اس کے اطراف میں لوگ کیسے ہیں. ایک آدمی کے اطراف میں لوگ وہ ہیں جن کے چہروں کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے، زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہو جائے گا. کیوں؟ اس کے اطراف اچھے لوگ ہیں، اس کے اطراف میں پاکیزہ لوگ ہیں. امکان اس بات کا بہت قوی ہے کہ ان اطراف میں رہنے والوں کی پاکیزگی اس کو فائدہ دے گی. ایک آدمی کا اطراف بگڑا ہوا ہے، فاسق و فاجر لوگ اس کے اطراف میں ہیں، کس بات کا امکان زیادہ ہے؟ یہ امام کی نصرت کرے گا؟ زیادہ تر امکان یہ ہے کہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کی محفل اچھی نہیں ہے، اس کی محبتیں اچھے لوگوں سے جڑی ہوئی نہیں ہیں. اب آپ ایک کام آج رات کر سکتے ہیں، اس کام کے اوپر ذرا سا بھی آپ وقت لگا لیں، بہت ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. اپنے دوستوں کا جائزہ لیجئے جن سے آپ کی اٹھک بیٹھک ہے، آنا جانا ہے، جن کے اچھا اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ یہ میرا دوست ہے، جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ پرسکون ہو جاتے ہیں، جس کے ساتھ بیٹھنے میں کوئی تسنن نہیں ہے، کچھ بنانا نہیں پڑتا، آپ فری ہو کے اس کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. صحیح ہے؟ اب دیکھیے گا میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان میں سے کتنے لوگ امام کی نصرت کرنے والے لگ رہے ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ یہ امام کی نصرت کریں گے. اس کے بعد اندازہ لگائیے گا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں زیادہ تر وہ ہیں جو امام کی نصرت کریں گے یا زیادہ تر وہ ہیں جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس معاملے سے. وہی میرے ساتھ بھی ہوگا، وہی میرے ساتھ بھی ہوگا. اچھا اب اس کا حل کیا کریں؟ اس کا ایک بہت سادہ سا حل ہے، اپنے اطراف کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جن لوگوں کے ساتھ آپ کی زندگی گزر رہی ہے وہ ایسے ہونے چاہیے جن کے بارے میں آپ کا نفس یہ کہہ سکے کہ ہاں انشاءاللہ یہ لوگ امام کا ساتھ دیں گے. لیکن اگر آپ کی دوستیاں، آپ کی محفلیں، آپ کی خلوتیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے ان کا امام سے کوئی تعلق نہیں ہے، امام کا ساتھ دینے کا بھی امکان نہیں ہے، اچھا پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں ان کے ساتھ؟ آپ کی دوستی کیوں ہے ان کے ساتھ؟ اب میں جواب میں کہوں گا کہ اس لیے کہ مجھے ان کے ساتھ بیٹھ کے مزہ آتا ہے. یہ اہم ہے، یعنی مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ مجھے کس کے ساتھ مزہ آتا ہے، یا مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کس کے ساتھ بیٹھنے کو امام پسند کرتے ہیں. کیا دیکھنا چاہیے تھا؟ مجھے دیکھنا چاہیے تھا میں کس سے اچھا ہوں، یا مجھے یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ کون میرے امام سے اچھا ہے، کس کے تعلقات میرے امام سے اچھے ہیں، مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، مجھے اچھا لگے یا نہ لگے. بدقسمتی سے میں نے امام کے تعلقات کی اچھائی کو نہیں دیکھا، اپنے تعلقات کی اچھائی کو دیکھا، اس مصیبت میں پھنس گیا. یہ تیسرا فیکٹر ہے، اس کے اوپر محنت کر لیں. آپ کے اطراف میں اچھے لوگ ہونے چاہیے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اپنی پسند ناپسند کو ترجیح مت دیں، اپنے امام کی پسند ناپسند کو ترجیح دیں. این ممکن ہے میرے اور آپ کے ذہن میں آئے کہ ہم اچھوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، اچھے ملتے نہیں ہیں. خدا سے مانگے میں نے، بروں کو چھوڑ کر اچھے مانگے ہیں یا بروں کو ساتھ رکھتے ہوئے اچھے مانگے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں بروں کو چھوڑنا نہیں چاہتا اور خدا سے کہہ رہا ہوں خدا اچھے دے دے. کیوں دے؟ جب میرے دل بروں سے جڑے ہوئے ہیں تو وہ اچھوں کو کیوں بھیجے؟ میں ان سے کاٹوں، ان سے اپنے آپ کی جان چھڑاؤں، اس کے بعد خدا سے کہوں خدا میں نے تیری خاطر بروں سے تعلقات کم کر لیے، اب تو اچھوں سے تعلقات بڑھا دے. تو بات بنتی ہے. پھر عزیزان محترم یہ تیسری رکاوٹ ہے. بس پہلی رکاوٹ کیا ہوئی؟ زندگی کے فضول مصروفیتوں کے اندر اپنے آپ کو غرق کر دینا. جیسے میں نے چند مثالیں دیں, اسپورٹس کہا, اسی طرح سیر تفریح بھی ہو سکتی ہے. سیر تفریح مہینے میں ایک آدھ دفعہ ہو جائے فریش ہونے کے لیے اچھا ہے, لیکن میری زندگی اسی میں گزرے چلی جا رہی ہے, یہ تو اچھا نہیں ہے. اہم کام زندگی کے اور بھی ہیں. ایک اور مثال دیتا چلوں اسی سلسلے میں. بعض اوقات میں متدین دیندار جوانوں کو, جن کے چہروں سے پتہ چلتا ہے یہ اچھے لوگ ہیں, گھنٹوں گھنٹوں بازاروں میں کھڑے دیکھتا ہوں, میرا دل بہت کڑتا ہے. کاش یہ لوگ اپنا وقت کہیں اور لگا لیتے. یہ جو گھنٹوں گھنٹوں زندگی میں اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں اپنی زندگی کو, اس کا سوال نہیں دیں, اس کا جواب نہیں دینا پڑے گا ہمیں. یا مثلا میں کسی کے ساتھ بحث کر رہا ہوں, مجھے معلوم ہے یہاں فتح و شکست کا کوئی امکان نہیں ہے, اس نے نہیں نیچے آنا چاہے غلط ہو, میں نے نہیں سمجھنا چاہے میں غلط ہوں. اچھا اگر وہ شکست کھا بھی جائے, میں شکست کھا بھی جاؤں, تبدیل کچھ نہیں ہونا, پھر اس بحث میں پڑے کیوں ہیں؟ کیوں زندگی ضائع کر رہے ہیں؟ فائدہ کیا ہے پھر اس کا؟ زندگی کو یوٹیلائز کریں, وقت کم ہے. جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ اب زندگیاں تقسیم ہو رہی ہیں, جس نے اچھا ہونا ہے بس اب اچھا ہو جائے, اب آخر آخر ہے. تو یہ تین مین پیرامیٹرز مجھے سمجھ میں آتے ہیں شکست کے. ایک, زندگی کو فضول ضائع کرنا ہے, ایسے اہداف کے اندر ضائع کر دینا جن کا کوئی تعلق نہیں تھا زندگی کے اصلی مقصد سے. نمبر دو, ارادے کی سستی, ارادہ اتنا سست ہو گیا کہ شیطان غالب ہے. نمبر تین, ہمراہ اور ساتھیوں کا برا ہونا. یہ تین برائیاں اس وقت رائج ترین برائیاں نظر آ رہی ہیں نصرت امام میں رکاوٹ کے عنوان سے. آپ کے سامنے بہت پاکیزہ رات ہے, الحمدللہ تمام وسائل فراہم ہو گئے آپ کے لیے, آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں, عبادات آپ کی جاری و ساری ہیں, مزید عبادات کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں. معرفت بڑھائیے, معرفت بڑھائیے, شعور لائیے. صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا, اس کو دل سے پڑھیے گا. آپ کا دل امام سے جڑنا چاہیے, آپ کا دل خدا نے متعال کی طرف مائل ہونا چاہیے, اس وقت پھر اس کے اندر اثر نکلے گا. اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں, آپ کی زحمت تمام کروں, وہ یہ ہے کہ اللہ کا دین انفرادیت پہ نہیں بنا ہے, اللہ کا دین اجتماعیت پہ بنا ہے. آپ اجتماع میں بیٹھے اسی لیے ہیں, اجتماع میں بیٹھنے سے دعا جلدی قبول ہوگی, معنویت کے اثرات ایک دوسرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. لیکن میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ایک رات نہیں, سو سو راتیں یہ عبادات انجام دیں, اور صبح کو باہر نکل کر مسلمانوں کی چیزوں کو نہ سوچیں, پھر ان عبادات کا کوئی اثر نہیں ہوگا. ختم مرتبت میں فرمایا, من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم, جو دن و رات گزارتا رہے اور مسلمانوں کے امور پہ توجہ نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے. جو دن و رات گزارتا رہے, عبادت گزار یا بے عبادت, چاہے عبادت گزاری کیوں نہ ہو, چاہے عبادت گزار کیوں نہ ہو, مسلمانوں کے امور پہ توجہ نہیں دیتا, فلیس بمسلم, مسلمان نہیں ہے وہ. پارا چنار میں لوگ کٹ رہے ہیں, ہنگو میں لوگ مر رہے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید ہو رہے ہیں, اور ہر طرف مصیبت پھیلی ہوئی ہے, اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میری دین کی ذمہ داری بس ایک رات جمع ہو کر چند دعائیں پڑھنا ہے, معاملہ ختم ہو گیا. نبی اکرم دار اسلام کے اندر نہیں سمجھ رہے, بالکل اپوزٹ آ جائیے. ایک آدمی ہر قسم کی فعالیت کرتا ہے, یہاں بھی کام کر رہا ہے, وہاں پر بھی کام کر رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے, عبادات نہیں ہے, یہ بھی بیکار ہے, یہ بھی بے اثر ہے. اسلام کے اندر دو فیکلٹیز ہیں, ایک جہاد ہے اور ایک عرفان ہے, ان دونوں نے ساتھ رہنا ہے. اگر صرف معنویت عبادت بندگی ہو, عرفان ہو اور جہاد نہ ہو, یا صرف جہاد ہو اور عبادت بندگی اور معنویت نہ ہو, یہ دونوں بے اثر ہیں, ان دونوں کا ساتھ رہنا ضروری ہے. بہترین مثال امام خمینی کی ذات ہے, جس نے دونوں کو جمع کیا. مثالوں میں سے بہترین مثال آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت کی مثال ہے, اجتماعیات اور معنویات و عرفان کو دونوں کو جمع کیا. اور شاید صدی کی بہترین مثال امام خمینی کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی کی مثال ہے, جن کو امام خمینی عارف کامل کہتے تھے اور مجاہد بزرگ کہتے تھے. یہ اصلی پیٹرن ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. انشاءاللہ خدا نے تعالیٰ سے ہدایت طلب فرمائیے, امام کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور ایک آخری جملہ اور عرض کرتا چلوں, اب یہ آخری واقعہ آخری ہو, کہ ایک شاعر کہتے تھے کہ پانی مت مانگو پیاس بڑھاؤ, پانی خود سے دے دیں گے. پانی مت مانگو پیاس بڑھاؤ, پانی خود دیں گے. ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں, ضرورت نہیں ہے. اگر میں امام کا پیاسا ہو گیا تو خود ہی آئیں گے. مانگو نہیں کہ پانی دیں, پیاس بڑھاؤ. اندر سے پیاس بڑھی وہ خود دیکھ لیں گے, ان 100,000 آدمیوں میں یہ میرا پیاسا ہے, وہاں تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. خدا ہمارے اور آپ کی پیاس کو ان کے مورد نظر معیار تک پہنچانے کی توفیق دے دے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس سب کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب فرما. اے پاک پروردگار, تو نے مخلص بندوں کی عبادتوں کو قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. پاک پروردگار ہم گناہگاروں کی عبادتوں کو بھی قبول فرما. اے پاک پروردگار, اس شب میں تو نے چند گناہگاروں کو بخشنے کا وعدہ کیا ہے, نہیں معلوم کون سے وہ خوش قسمت ہیں. تجھے واسطہ سید الشہداء کا, تجھے حب حسین کا واسطہ جو ان دلوں کے اندر دیکھ رہا ہے. پاک پروردگار, وجود اقدس امام زمانہ کے صدقے میں ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, تمام آرزوئیں امیدیں انتظار سب کا سب تیری حجت سے. اے پاک پروردگار, اے خدایا تجھے واسطہ شہید و شہدا کا, ان شہادتوں کا واسطہ اور تمام شہید ہونے والے شہدا کا واسطہ ہے. پاک پروردگار, ان کے یتیم بچوں کا واسطہ ہے. پاک پروردگار, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین جانے ساروں میں قرار فرما. اور ایک جملہ اپنے وقت کے امام سے بھی کہہ دوں گا, مولا آپ ہمیشہ توجہ فرما رہے ہیں, اپنے مولا سے التجا کریں, گزارش کریں, مولا شاید آپ مشہد کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, شاید آپ نجف کو دیکھ رہے ہوں گے, شاید آپ کربلا کو دیکھ رہے ہوں گے, شاید آپ قم کی طرف دیکھ رہے ہوں گے, لیکن مولا ہم گناہگار وہاں پہ نہیں ہیں, ہم گناہگار یہاں بیٹھے ہوئے. اگر آپ کی ساری توجہات وہاں ہیں, ہم گناہگار کہاں جائیں گے؟ اپنے امام سے التجا کریں کہ مولا ایک نظر ہماری طرف بھی دیکھ لیں, ایک نظر ہم گناہگاروں کو بھی دیکھیں, کہ انشاءاللہ ان کی ایک لطف کرم کے صدقے میں ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی, اور انشاءاللہ ہمارے تمام تر وجود ان کی خدمت میں قربان ہو جائے گا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پاک پروردگار تجھے تیری حجت کا واسطہ, ان کی مظلومیت کا واسطہ, ان کے انتظار کا واسطہ, ان کا انتظار کرنے والے مخلص بندوں کا واسطہ, آج کی شب میں جو تیرے مخلصین عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادتوں کا واسطہ, اس دنیا سے زندگی کا اختتام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.